بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد. يا صدق الله العلي العظيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے. ایمان والو، تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو، کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آج بدھ ہے، مہر کی 27 اکتوبر کی 1900 ربیع الاول کی 22 تاریخ، اور آپ کا میزبان گلشن نقوی آج کی پہلی مجلس کی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہماری اس وقت کی نشریات کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک اور اس کے ترجمے سے ہوا۔ آج سورہ بقرہ کی آیات نمبر 207-209 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا قاری جناب حسن محبی نے۔ تھوڑی دیر کے بعد عالمی خبریں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ عالمی خبروں کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام انداز جہاں۔ انداز جہاں کے بعد سنیے گا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پروگرام صبح امید آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروکے، اور آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ سامعین، یہ تھی ہمارے اس وقت نشر ہونے والے پروگراموں کی تفصیل۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب پیش ہیں عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر رئیسی نے کہا ہے کہ ملک کے غیر معمولی ذہانت رکھنے والے طلبہ ایران کو آگے بڑھا رہے ہیں، حالانکہ دشمن کی کوشش ہے کہ ان صلاحیتوں کو نابود کر دیں۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت، عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت کے اسٹیبلشمنٹ سے روابط سے واقف ہے۔ روس کے سابق وزیراعظم اور اس ملک کی قومی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ دمیتری میدویدوف نے یوکرین کی حمایت کرنے پر صہیونی حکومت کو سخت خبردار کیا ہے، اور شام کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے سے ملاقات میں شام کے متعدد علاقوں پر امریکہ اور ترکی کے غاصبانہ قبضے کی مخالفت اور تنقید کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ صہیونی حکومت کی جارحیتوں کی مذمت کرے۔ اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر رئیسی نے کہا ہے کہ ملک کے غیر معمولی ذہانت رکھنے والے طلبہ ایران کو آگے بڑھا رہے ہیں، حالانکہ دشمن کی کوشش ہے کہ ان صلاحیتوں کو نابود کر دیں۔ صدر سید ابراہیم رئیسی نے منگل کے روز غیر معمولی ذہانت والے طلبہ اور اسکالروں کی سالانہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علم و دانش کی کوئی حد نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے ذہین افراد کو چاہیے کہ عوام کی ضرورتوں کو سمجھے تاکہ ان کی ذہانت کی نعمت عوام کی مشکلات کم کرنے میں استعمال ہو سکے۔ صدر رئیسی نے کہا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے شعبے میں ایران کی ترقی پر دشمن بری طرح چراغ پا ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ کسی صورت سے ان غیر معمولی طور پر ذہین افراد کو ہم سے چھین لے جو ملک کو آگے بڑھانے میں مرکزی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس سے قبل سلطان نے عمان سے اپنی ٹیلی فونی گفتگو میں صدر رئیسی نے کہا تھا کہ ایرانی عوام امریکہ کے جارحانہ اقدامات کے مقابلے میں بے دست و پا نہیں ہے، اور ان کا بھرپور جواب دینے کی توانائی رکھتے ہیں۔ انہوں نے عمان کے سلطان ہیثم بن طارق آل سعید سے گفتگو کے دوران زور دے کر کہا کہ ایران میں بلبوں اور ہنگاموں کو بڑھاوا دینے کے لیے امریکہ کے اندازے غلط ثابت ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر عمان کے بادشاہ ہیثم بن طارق آل سعید نے بھی ایران اور عمان کے گہرے اور تاریخی تعلقات کا ذکر کیا، اور باہمی تعلقات میں فروغ پر زور دیا، جس سے دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ دفاعی امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر اعلیٰ نے بتایا ہے کہ 22 ممالک ایرانی ڈرون طیارے خریدنے کی درخواست دے چکے ہیں۔ دفاعی امور میں رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر اعلیٰ بریگیڈیئر جنرل سید یحییٰ رحیم صفوی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ دفاعی ضرورت کی 80% پیداوار ایران کے اندر تیار ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک 22 ممالک ایران سے ڈرون طیارے خریدنے کی درخواست کر چکے ہیں۔ بریگیڈیئر جنرل رحیم صفوی نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران دفاعی اور فوجی طاقت کے لحاظ سے مغربی ایشیا کا ایک طاقتور ملک بن چکا ہے، تاہم ایران کی طاقت کی اصل بنیاد اس کے عوام ہیں جنہوں نے اپنے اتحاد اور اقدار کے بل پر دشمنوں کو ہمیشہ شکست دی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کے مشیر اعلیٰ نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل ملت ایران کو ہرگز شکست نہیں دے سکتے۔ انہوں نے کہا کہ دشمنوں نے ہمیشہ عوام اور مسلح افواج کے مابین اختلاف ڈالنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایرانی عوام اپنی ممکنہ کمزوریوں کو دور کر کے دشمنوں کے تمام ناپاک عزائم پر پانی پھیر دیں گے۔ امریکی صدر کے بیان کے بعد پاکستان کے آرمی چیف کی زیر صدارت کور کمانڈو کی کانفرنس میں پاکستان کے نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ کور کمانڈو کی کانفرنس میں پاکستان کے مضبوط اور محفوظ نیوکلیئر کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے متعلق سیکیورٹی انتظامات پر ایک بار پھر مکمل اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک ذمہ دار جوہری ہتھیاروں کی حامل ریاست کے طور پر پاکستان نے اپنی جوہری سلامتی کے نظام کو مضبوط بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے ہیں اور حفاظتی انتظامات رائج عالمی معیار کے مطابق ہیں۔ پاکستان کے کور کمانڈروں کے اجلاس کا یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب پچھلے ہفتے امریکی صدر بائیڈن نے کہا تھا کہ میرے خیال میں پاکستان شاید دنیا کے خطرناک ترین ملکوں میں سے ایک ہے، کیونکہ اس کا جوہری ہتھیار غیر منظم ہے۔ بائیڈن کے اس بیان پر پاکستان نے شدید احتجاج کیا تھا اور امریکی سفیر کو بھی وزارت خارجہ میں طلب کر کے پاکستان کی ناراضگی سے آگاہ کیا گیا تھا۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت کے اسٹیبلشمنٹ سے روابط سے واقف ہے۔ پاکستانی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ ہمیں ان ملاقاتوں کا علم ہے اور پی ٹی آئی کے دوسرے رہنماؤں کی ملاقاتوں کا بھی علم ہے۔ خواجہ آصف نے مزید بتایا کہ عمران خان نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے صرف ایک ملاقات کی ہے، دوسری کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ انہوں نے دوسری ملاقات کی تردید کی ہے۔ نئے آرمی چیف کی تعیناتی پر بات کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ وزیراعظم دفتر سے ابھی تک باضابطہ طور پر کوئی خط موصول نہیں ہوا جس میں نئے آرمی چیف کے لیے نام تجویز کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس کا جب وقت آئے گا تو وزیراعظم فیصلہ کریں گے، مگر تحریک انصاف کے سربراہ کی جانب سے آرمی چیف کی تعیناتی کو متنازع بنانا اپنی مایوسی کے اظہار کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر کی برطرفی کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی برطرفی کے لیے ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کیا ہے۔ ریفرنس میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ چیف الیکشن کمشنر مبینہ طور پر جانبدار ہیں، اس لیے وہ اس عہدے کے اہل نہیں ہیں۔ ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ میں ایک ہیلی کاپٹر خوفناک حادثے کا شکار ہو گیا جس کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک ہوئے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق ریاست اتراکھنڈ میں کیدار ناتھ سے 6 یاتریوں کو لے کر واپس لوٹ رہے ہیلی کاپٹر میں دوران پرواز خراب موسم کے باعث دھماکہ ہو گیا اور اس کے پرخچے اڑ گئے۔ گھنے بادل اور خراب موسم میں پرواز کرنے والے اس بدقسمت ہیلی کاپٹر کے حادثے کے عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر میں پہلے آگ لگی، پھر دھماکے سے پٹ گیا، جس کا ملبہ کیدار ناتھ سے دو کلومیٹر دور واقع پہاڑیوں پر دور دور تک بکھر گیا۔ روس کے سابق وزیراعظم اور اس ملک کی قومی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ دمیتری میدویدوف نے یوکرین کی حمایت کرنے پر صہیونی حکومت کو سخت خبردار کیا ہے۔ رشیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق روس کے سابق وزیراعظم اور اس ملک کی قومی سلامتی کونسل کے نائب سربراہ دمیتری میدویدوف نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے یوکرین کی فوجی مدد کے ساتھ حمایت کے اعلان سے ماسکو اور تل ابیب پر نہایت ابتر اثرات مرتب ہوں گے۔ ان کا یہ بیان ایسی حالت میں سامنے آیا ہے کہ صہیونی حکومت کے ایک اعلی عہدیدار نے کہا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل بھی نیٹو کے رکن ممالک کی مانند یوکرین کی فوجی مدد کرے۔ شام کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے سے ملاقات میں شام کے متعدد علاقوں پر امریکہ اور ترکی کے غاصبانہ قبضے کی مخالفت اور اس پر تنقید کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اقوام متحدہ صہیونی حکومت کی جارحیتوں کی مذمت کرے۔ ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے شام کے امور میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے گیئر پیڈرسن سے دمشق میں ملاقات کی۔ اس موقع پر شام کے حالات اور مشترکہ موضوعات پر باہمی تبادلہ خیال کیا گیا۔ شام کے وزیر خارجہ فیصل مقداد نے اس ملاقات میں کہا کہ شام کے بعض علاقوں پر دہشت گرد امریکی فوجیوں اور ترک افواج کے غاصبانہ قبضے اور اسی طرح جولان پر صہیونی حکومت کے غیر قانونی قبضے، نیز شام پر اسرائیل کے فضائی حملے شام کی ارضی سالمیت اور بین الاقوامی قوانین کے منافی ہیں اور اس سے پورے خطے کی سلامتی کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ شامی وزیر خارجہ فیصل مقداد نے مزید کہا کہ اقوام متحدہ سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس ادارے کے منشور کے مطابق اپنا حقیقی کردار ادا کرے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، آپ اس وقت ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں۔ ابھی آپ نے خبریں سنی اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام انداز جہان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم۔ علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے سیکا سربراہ اجلاس، اس کی علاقائی اور عالمی اہمیت۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔ ڈاکٹر صاحب، سیکا سربراہ اجلاس 13 اکتوبر کو قزاقستان کے دارالحکومت آستانہ میں ہوا، اور ظاہر ہے کہ اس سے کچھ ہی عرصے قبل شنگھائی تعاون تنظیم کا بھی سربراہی اجلاس ہوا، اور ان دونوں اجلاسوں کے دوران ظاہر ہے کہ براعظم ایشیا کی جو طاقت ہے وہ کھل کر ایک بار پھر سامنے آئی۔ اس موقع پر سیکا سربراہ اجلاس میں ایران کے صدر رئیسی صاحب نے اپنے خطاب میں کہا کہ عالمی نظام میں تبدیلی اور تغیر خاص مرحلے میں داخل ہو گیا، وہ خاص مرحلہ آپ کے خیال میں کیا ہو سکتا ہے؟
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، دیکھیں، دنیا کو اگر سیاسی عنوان سے ماضی میں جو تقسیم کیا گیا تھا نا، تو اس میں بائی پولر نظام تھا، پھر اس کو رشیا کے ٹوٹنے، سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد اس کو یونی پولر میں بدلنے کی کوشش کی گئی۔ امریکہ نے ایک دہائی اس پہ ایک اشرہ لگایا کہ یہ یونی پولر میں چینج ہو جائے، لیکن جس طرف ابراہیم رئیسی نے اشارہ کیا ہے کہ وہ اب یونی پولر جو ہے وہ بائی پولر اور ملٹی پولر میں, بائی پولر سے بھی کراس کر کے اب ملٹی پولر میں جا رہا ہے. یعنی اب کسی ایک یا دو ممالک کی یا سپر پاورز کی اجارہ داری نہیں ہوگی, بلکہ اب آزاد اور خود مختار ملکوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اس اضافے کے نتیجے میں نئے نئے علاقائی اتحاد تشکیل پا رہے ہیں, اور وہ جو امریکہ کا یا یورپ کا ایک قبضہ یا تسلط تھا وہ اب تیزی سے خاتمے کی طرف جا رہا ہے. اور اس وقت اس کے عملی مظاہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت امریکہ وہ امریکہ نہیں ہے کہ جو ماضی میں تھا. اب یورپ اس حیثیت میں نہیں ہے, آج ناٹو کی وہ حیثیت نہیں ہے کہ جو کبھی ماضی میں ہوتی تھی. آج امریکہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا بحری بیڑا وہاں سے چلتا تھا اور راستے میں حکومتیں تبدیل ہونا شروع ہو جاتی تھیں. ابھی وہ ساحل پہ نہیں پہنچتا تھا اس ملک کے, اور اس ملک کی حکومت یا حکمران تبدیل ہو جاتے ہیں. اب امریکہ کو جو افغانستان میں منہ کھانی پڑی, جو عراق کے اندر, شام کے اندر, خود شمالی کوریا اس کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت بنا ہوا ہے. اسلامی جمہوری ایران تو ایک بہرحال ایک نظریاتی ملک ہونے کے ناطے سے ہمیشہ اس کے مقابلے میں 42-43 سال ہو گئے. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عالمی سیاسی جو ایک ڈھانچہ ہے, سٹرکچر ہے, وہ تیزی سے بدل رہا ہے. اور یہ خود یہ شنگائی تعاون تنظیم ہو یا سیکا ہو یا اس طرح کے دوسرے جو علاقائی اتحاد جو ترقی پا رہے ہیں اور اس کی طرف توجہ بڑھ رہی ہے اور اس کے اندر بڑے بڑے اقتصادی پروجیکٹس جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں, تو وہ اگر رئیسی کی بات بالکل صحیح ہے کہ نیا نظام وجود میں آنے والا ہے, پرانے بت گر چکے ہیں, گرنے والے ہیں, اور ان کا زوال تقریباً اس کا جسے کہتے ہیں نا آغاز ہو چکا ہے.
جی ڈاکٹر صاحب, یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جیسا ہم شنگھائی تعاون تنظیم کے بارے میں کہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ اس کا زیادہ تر جو اس کی توجہ اور رجحان ہے وہ آپسی اقتصادی جو تعلقات اور تعاون ہے اس کی توسیع, لیکن سیکا جو تنظیم ہے اس کی جو بنیاد ڈالی گئی تھی وہ علاقائی سلامتی, استحکام, ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر. ایسے وقت میں جب ظاہر ہے کہ دنیا کو اور خاص طور پر اس علاقے کو دہشت گردی کے خطرات کا سامنا ہے, تو اس طرح کی تنظیموں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ یا دہشت گردی کا صفایا یا اس کا خاتمہ یا اس کی شدت کو کم کرنے میں آپ کے خیال میں کوئی رول ادا کیا ہے؟
دیکھیں, سیکا کا بنیادی جو ہے وہ خود جیسے اس کے نام میں ہے کہ انٹریکشن ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کانفیڈینس بلڈنگ میئرز, یہ اس کا سیکا کا خود جو ایبریویشن ہے وہ یہ ہے کہ کانفیڈینس بلڈنگ میئرز ہیں, اور اس میں انٹریکشن میں اضافہ ہے. اب یہ جتنا انٹریکشن بڑھے گا اور جتنا کانفیڈینس یا جس کو ہم آپ کہتے ہیں اعتماد سازی کا سلسلہ آگے بڑھے گا, تو جو مشترکہ مشکلات ہیں ان کے حل کے لیے کوششیں بھی تیز ہو جائیں گی. یہ تمام ممالک, بالخصوص اس کے اندر کچھ ممالک تو براہ راست دہشت گردی کا شکار رہے ہیں, کچھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالواسطہ رہے ہیں, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے عشرے میں دہشت گردی کی وجہ سے جیو پولیٹیکل چیزوں میں تبدیلی آئی ہے, جیو اکنامکس میں تبدیلی آئی ہے, اور یہ ساری چیزیں بالآخر ان تمام ممالک پہ اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. اس لیے میں ابھی جو اسی اجلاس میں, سیکا کا جو اجلاس ہے, اس میں رشین پریزیڈنٹ نے جو تقریر کی ہے اس میں انہوں نے یہ جو آپ نے دہشت گردی کی بات کی ہے نا, دہشت گردی کے مقابلے ایک بڑی خوبصورت انہوں نے ایک نیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آئیڈیا دیا ہے, ایک تجویز دی ہے کہ ایک ہمیں دہشت گردی کے خلاف ایک مشترکہ بینک تشکیل دینا چاہیے. بینک سے مراد یعنی انفارمیشن کا ایک سینٹر تشکیل دینا چاہیے کہ ان ممالک کے اندر جو جو دہشت گرد عناصر, دہشت گرد عناصر کی پیچھے قوتیں یا جو دہشت گرد موجود ہیں ان کا ایک انفارمیشن کا ایک باقاعدہ ایک مرکز ہو. تو یہ خود ایک بڑی کوآپریشن ہے, یعنی یہ تعاون اگر ان تمام ممالک کے اندر ہو جائے, 37 کے قریب غالباً یہ ممالک ہیں اگر ان 8 کو بھی شامل کیا جائے اور عالمی اداروں کو بھی شامل کیا جائے, تو اتنی بڑی تعداد میں یہ ممالک اگر ان کے درمیان ہی دہشت گردی کے متعلق ایک جسے آپ کہتے ہیں کہ اتفاق ہو جائے, اور اس اتفاق کے نتیجے میں تمام دہشت گرد قوتوں کے بارے میں انفارمیشن اور ان کا ڈیٹا, اس کا ایک باقاعدہ مرکز اور ایک سینٹر تشکیل پا جائے, تو یقیناً اس کے اثرات ہوں گے. ابھی یہ قوتیں یا ابھی یہ کوششیں بکھری ہوئی ہیں, ان تمام ممالک جو اس میں شریک ہیں ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ابھی ان سب نے مل کے کوشش کی ہے تو دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا ہے یا ہونے کے قریب ہے. نہیں, ابھی اس کے اندر کچھ گروپس ضرور ہیں کہ جنہوں نے مشترکہ کوشش کی ہیں. جیسے ہم ایران, عراق, شام کی ایک مثال دے سکتے ہیں, مڈل ایسٹ کے اندر مثال دیتے ہیں, یا مثلا اگر کہیں پہ آپ افغانستان, پاکستان اور ان ہمسایہ ممالک کے عنوان سے دیں تو اس میں کچھ مشترکہ کوششیں نظر آتی ہیں. لیکن کوئی ایسا بڑا عالمی ادارہ کہ جو متفق ہو, اصل اب درست ہے کہ یو این او جیسا عالمی ادارہ موجود ہے, لیکن اس کے اندر جو دہشت گردی کے عنوان سے ہے نا, وہ ابھی تک تو دہشت گردی کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہو سکی ان ممالک کے اندر. پھر مصیبت یہ ہے کہ اسی یو این او کے وہ ممالک کے جن کے پاس ویٹو پاور بھی ہے, وہ خود دہشت گردی کا باعث ہیں, وہ خود دہشت گرد عناصر کو تشکیل دیتے ہیں اپنے مفادات کے لیے, اپنے مقاصد کے لیے. لہذا اب عالمی برادری کہیں یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دہشت گردی سے متاثر جو ممالک ہیں وہ یو این او کی طرف نہیں دیکھتے, کیونکہ یو این او اس مسئلے میں بری طرح ناکام رہا ہے. تو ممکن ہے علاقائی تنظیمیں اسی طرح کی سیکا ہو یا شنگائی تعاون ہو یا اس طرح کے دوسرے ادارے ہوں, کم از کم جن ممالک میں, یعنی جن جو ممالک اس کا حصہ ہیں, اگر وہ ایک مشترکہ مل کے دہشت گردی کے خلاف اگر کوئی اقدامات کریں تو یقیناً اس کے مثبت نتائج سامنے آئیں گے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فلسطین ظاہر ہے کہ ممبر ہے اور ظاہر اس طرح کی تنظیموں میں ممبر کا خاص خیال رکھا جاتا ہے, تو آگے چل کر کوئی توقع کی جا سکتی ہے کہ سیکا کے ممبر ممالک کے فلسطین کی پشت پر؟
دیکھیں, میں یہ نہیں کہتا کہ بہت بڑی ایک سپورٹ مل جائے گی, لیکن عالمی اداروں کے اندر خود فلسطین کا وجود, فلسطین کی طرف سے اس کا اظہار, اس کی ممبرشپ, مثلا ابھی اس میں جو انہوں نے تقریر کی ہے محمود عباس نے, انہوں نے ایک نیا ایشو کیا ہے نا, انہوں نے کہا کہ ابھی تک, یعنی پچھلے جب سے 1948 سے لے کر ابھی تک جتنا نقصان ہوا ہے اس کا جو ہے وہ تاوان ادا کرے امریکہ, چونکہ امریکہ نے اس کو پیدا کیا. یعنی خود ایشیا کے اندر, ایشیائی ممالک کے ایک اجلاس میں امریکہ کے خلاف اتنا سخت بیان آنا, یہ خود ایک, یعنی فلسطین ایشوز کے ساتھ ساتھ خود جو عالمی سیاست ہے, امریکہ کا چہرہ بھی بے نقاب ہوتا ہے, اور خود جب وہ وہاں پہ موجود ہیں, جب ایجنڈے کے اندر ان ممالک کے درمیان, چونکہ اس کا کام ہی انٹریکشن ہے اور ممالک کی ڈیولپمنٹ میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے, تو اس میں فلسطین کے ساتھ بھی اسی طرح جیسے آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ ایک ممبر ہونے کے عنوان سے اس کے بھی جہاں کچھ فرائض ہیں تو وہاں پہ کچھ حقوق بھی ہیں, اور وہ حقوق بھی اس کو یقیناً مل سکتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ. بہت شکریہ.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ابھی آپ پروگرام انداز جہان سماعت فرما رہے تھے, اور اب ہم پیش کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش جدھر دیکھا, کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن تاب از پے شوق آنکھ بھر دیکھا, از پے شوق آنکھ بھر دیکھا, کیا بتائیں دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ, دل نے سمجھا کہ مل گیا کعبہ جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا تھا دمِ دیدِ گنبدِ خضرا تھا دمِ دیدِ گنبدِ خضرا ہوش سے بے خبر مگر دیکھا ہوش سے بے خبر مگر دیکھا کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا کیا بتائیں.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین نبی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. ہم آپ کو بتا دیں کہ اس وقت آپ ہماری نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر سماعت فرما رہے ہیں. اور سامعین اس وقت ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام صبح امید.
صبح امید
عزیز سامعین محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کسی نے حرام کا ایک لقمہ بھی کھایا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی 40 دنوں تک اس کی دعا قبول ہوگی. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو سکونت کے دوران فقط ایک مبلغ اور لوگوں کے لیے عملی میدان میں ایک الہی رہنما کی حیثیت سے تھے، اور ان کی خدمات لوگوں کی ہدایت و رہنمائی بت پرستوں اور مشرکوں سے فکری اور اعتقادی جنگ تک محدود تھی. لیکن مدینہ منورہ آنے کے بعد دینی رسالت کے ابلاغ و رہنمائی کے علاوہ مسلمانوں کی سیاسی رہبری بھی آپ کے ذمے آ گئی تھی، کیونکہ مدینہ منورہ میں نئی صورتحال کا سامنا تھا. آپ نے اسلامی تعلیمات کی بنیاد پر ایک نئے معاشرے کے قیام کے سلسلے میں ابتدائی قدم اٹھایا تھا۔ اس بنا پر آپ احتمالی خطرات اور دشواریوں سے مسلمانوں کو آگاہ کر کے ایک دور اندیش شائستہ اور آگاہ سیاسی رہبر کی شکل میں اس کی چارہ جوئی کی فکر میں مشغول ہو گئے۔ مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان رشتہ اخوت و برادری کی برقراری، عمومی عہد و پیمان کی تنظیم و اجرا نیز، یہودیوں کے ساتھ عدم تجاوز کے معاہدے پر دستخط، یہ وہ واقعات تھے جنہیں آپ نے بطور احتیاط انجام دیے تھے۔ مدینہ میں جو سورے اور آیتیں نازل ہوئیں وہ سیاسی سماجی احکام اور دستورات پر مشتمل تھیں اور وہ پیغمبر کے لیے سیاسی امور میں مفید و راہ گشا تھیں، اور جب خداوند عالم کی طرف سے جہاد اور دفاع کا حکم نازل ہوا تو اس کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ایک دفاعی فوج تشکیل دیں۔ اس فوج کا قیام عمل کے لحاظ سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا تھا کہ گمان تھا کہ مکہ کے مشرکین جو ہجرت کے بعد مسلمانوں کو سزائیں اور تکلیف نہیں دے پا رہے تھے، اس مرتبہ مرکز اسلام مدینہ پر فوجی حملہ کر دیں۔ اس بنا پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح کے گمان کا مقابلہ کرنے کے لیے ہجرت کے پہلے سال کے اواخر میں ایک اسلامی فوج کی بنیاد ڈالی۔ یہ فوج شروع میں تعداد اور جنگی ساز و سامان کے لحاظ سے محدود تھی، لیکن بہت جلد ہی دونوں لحاظ سے اسے ترقی ملی، یہاں تک کہ آغاز قیام میں اس گروہ کی تعداد 60 افراد سے زیادہ نہ تھی اور آخر تک اس کی تعداد 200 تک بھی نہیں پہنچی تھی۔ ہجرت کے دوسرے سال جنگ بدر میں ان کی تعداد 300 سے تجاوز کر چکی تھی، لیکن فتح مکہ میں لشکر اسلام کی تعداد 10,000 افراد تک پہنچ گئی تھی اور فوجی ساز و سامان کے اعتبار سے بھی بہترین حالت ہو گئی تھی۔ بہرحال یکے بعد دیگرے مختلف واقعات کے رونما ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی صحیح ثابت ہوئی تھی، کیونکہ ہجرت کے دوسرے سال مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان متعدد جھڑپیں ہوئیں۔ اگر مسلمانوں کے پاس دفاعی طاقت نہ ہوتی تو ان جھڑپوں کے نتیجے میں مسلمان مشرکوں کے ہاتھوں بری طرح سے مارے جاتے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غزوات کی تعداد 26 اور سریات کی تعداد 36 نقل ہوئی ہے، بعض مورخین نے سریات کی تعداد اس سے زیادہ نقل کی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مختصر سپاہیوں کے ذریعے فوجی نقل و حرکت شروع کر دی، جبکہ در حقیقت اسے ایک مکمل جنگ نہیں کہہ سکتے ہیں اور ان مشقوں میں سے کسی میں بھی دشمن سے جھڑپ اور جنگ پیش نہیں آئی، جیسے حمزہ بن عبد المطلب کا 30 افراد پر مشتمل سریا جس نے قریش کے قافلے کو مکہ کی طرف پلٹتے وقت پیچھا کیا تھا، اور عبیدہ بن حارث کا 60 افراد پر مشتمل سریا جس نے ابو سفیان کے گروہ کا پیچھا کیا، اور سعد بن وقاص کا 20 افراد پر مشتمل سریا جس نے قریش کے قافلے کا پیچھا کیا لیکن اس کو نہیں پا سکا۔ اسی طرح سے خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ قریش کے قافلے کا تعاقب کیا اور سرزمین ابوا تک پہنچ گئے، لیکن کوئی ٹکراؤ نہیں ہوا۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے انتظار علی رضوی صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں، ریڈیو تہران انٹرنیٹ کے ذریعے بھی سن لیتا ہوں، خاص طور پر خبریں اور حالات حاضرہ کے پروگرام کو نہیں چھوڑتا، وقت ہو تو دیگر پروگرام صبح امید، یادوں کے جھروکے، آس پاس، آج کا ایران، افغانستان و پاکستان، گزشتہ ہفتے کے دوران، درخشاں ستارے، ایرانی فن تعمیر، ایرانی مشاہیر وغیرہ بہت ہی مجھے پسند ہیں اور پابندی سے سننے لگا ہوں۔ اسی لیے نام بھی تحریر کیا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ مجھے آپ کے پروگرام کے نام تک معلوم ہے۔ ریڈیو تہران کے خصوصی پروگراموں کی تو بات ہی اور ہے، نہایت محنت سے آپ پروگرام تیار کرتے ہیں، خاص طور پر ماہ محرم اور سفر میں پیش کیے جانے والے پروگرام بہت ہی معیاری اور معلوماتی رہے۔ میری طرف سے تمام سامعین کو خلوص بھرا سلام۔ اور سامعین محترم، انتظار علی رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔ ایک گھر سے ناچ گانے کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ گھر کے قریب سے گزرنے والے شخص کو یہ محسوس کرنے میں دیر نہیں لگی کہ اندرونی خانہ کیا ہو رہا ہے۔ شراب و کباب اور عیش و عشرت کی محفل گرم تھی، جام سے جام ٹکرا رہے تھے۔ اس گھر کی کنیز گھر سے کوڑا پھینکنے باہر نکلی تھی تاکہ اسے کنارے پر پھینک دے۔ اسی اثنا میں ایک شخص جس کے چہرے سے عبادت گزاری کے آثار نمایاں تھے اور جس کی پیشانی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ یقیناً یہ کوئی عابد شب زندہ دار ہے، اس گھر کے قریب سے گزر رہا تھا۔ کنیز کو گھر سے باہر آتا دیکھ کر وہ شخص اپنی جگہ پر ٹھہر گیا، اور جب کنیز اس کے قریب آ گئی تو اس سے پوچھا، اس گھر کا مالک آزاد ہے یا غلام؟ اس نے جواب دیا، آزاد ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ آزاد ہے، اگر غلام ہوتا تو یقیناً اپنے آقا و مالک پروردگار کے احکام کی نافرمانی کرتے ہوئے اس قسم کی محفل آرائی سے پرہیز ضرور کرتا۔ غرض کہ اس کنیز اور مرد متقی کے درمیان ہونے والی اس گفتگو کی وجہ سے اسے گھر لوٹنے میں کچھ دیر لگی۔ جیسے ہی وہ کنیز کے گھر کے اندر داخل ہوئی تو اس کے مالک نے پوچھا، آخر تو نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ کنیز نے پورا قصہ بیان کرتے ہوئے کہا، ایک شخص شکل و صورت سے بڑا متقی و پرہیزگار معلوم ہو رہا تھا، میرے گھر کے قریب سے گزرا اور اس نے مجھ سے یہ سوال کیا اور میں نے اس کا یہ جواب دیا، پھر وہ یہ باتیں کہہ کر چلا گیا اور میں گھر واپس آ گئی۔ کنیز کی بات سن کر وہ شخص بہت خوفزدہ ہو گیا اور اس مرد متقی کی بات اور خصوصاً اس کے اس جملے پر غور کرنے لگا کہ اگر غلام ہوتا تو یقیناً اپنے آقا کی خواہش کا احترام کرتا۔ تیر کی طرح یہ بات اس کے دل پر جا لگی اور وہ بے تحاشا ننگے پیر اس کے پیچھے دوڑنے لگا جس نے یہ بات کہی تھی۔ بدحواسی کے عالم میں وہ تیز رفتاری کے ساتھ دوڑتا ہوا اس شخص کے قریب پہنچ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام تھے۔ اس شخص نے امام کے سامنے توبہ کی، چونکہ وہ توبہ کرتے وقت ننگے پیر تھا لہذا اس نے کبھی بھی جوتا چپل نہیں پہنا اور تمام عمر ننگے پیر چلتا رہا۔ توبہ سے قبل وہ بشیر ابن حارث ابن عبد الرحمن مروزی کے نام سے مشہور تھا، لیکن اس کے بعد وہ جب تک زندہ رہا عمر الحافی یعنی ننگے پیر والے کے لقب سے یاد کیا جاتا رہا اور بعد میں بشر حافی کے نام سے مشہور ہو گیا اور پھر کبھی بھی گناہ کے قریب نہیں گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے اور اب ہم پیش کریں گے پروگرام یادوں کے جھروکے جو تاریخی واقعات پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی پہلی مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو دوسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے۔ پہلے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے، جی ہاں سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 27 مہر 22 ربیع الاول اور 19 اکتوبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں. بائیس ربیع الاول سن 4 ہجری قمری کو مسلمانوں نے یہودیوں کے قبیلے بنی نذیر کے خلاف جنگ کا آغاز کیا. بنی نذیر مدینے کے مضافات میں ساکن یہودیوں کے 3 گروہوں میں سے ایک تھا، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عہد کیا تھا کہ آپ اور مسلمانوں کے خلاف کسی بھی قسم کا قدم اٹھانے سے گریز کرے گا. اس کے بعد جب بنی نذیر نے اپنے عہد کو توڑا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ مدینہ کے اطراف سے دور چلے جائیں، لیکن چونکہ بنی نذیر نے مدینہ کے منافقین سے ساز باز کی تھی، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کیا. چنانچہ حضور اکرم نے اپنے اصحاب کے ہمراہ بنی نذیر کے قلعوں کو اپنے محاصرے میں لے لیا، جس کی بنا پر وہ اپنے قلعوں کو خالی کرنے پر مجبور ہو گئے. اس کے باوجود تاریخی اسناد کے مطابق بنی نذیر کے یہودی مسلمانوں کے خلاف اپنی سازشوں سے باز نہیں آئے. انیس اکتوبر سن 1386 عیسوی کو عثمانی افواج نے بلغاریہ کے دارالحکومت صوفیہ پر قبضہ کر لیا. اس کامیابی کے وقت تیمور گورکانی المعروف تیمور لنگ نے سلطنت عثمانیہ کے مشرقی علاقوں پر حملہ کر دیا، لیکن عثمانی افواج نے بلقان میں اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور مقدونیہ اور سربیا پر بھی قبضہ کر لیا. بلقان کے ممالک تقریباً 5 صدیوں تک سلطنت عثمانیہ کے قلم رو میں شامل رہے اور وہ 19 صدی کے اواخر اور 20 صدی کے اوائل میں آزاد ہوئے. بائیس ربیع الاول سن 736 ہجری قمری کو ایرانی عالم اور عارف و مجاہد شیخ خلیفہ مازندرانی کو شہید کر دیا گیا. وہ ایران کے شمالی شہر آمل میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں دینی علوم اور عرفان کی تعلیم حاصل کی. شیخ خلیفہ مازندرانی کا اس زمانے سے تعلق تھا جب منگولوں نے ایران پر قبضہ کر رکھا تھا اور انہوں نے یہاں بہت سے جرائم کا ارتکاب کیا تھا. چنانچہ شیخ خلیفہ ظالموں سے مقابلے کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے تھے. اس کے بعد شیخ خلیفہ نے اپنے زمانے کے مشہور علماء و مشائخ کے پاس تعلیم حاصل کی اور پھر ایران کے شمال مشرقی شہر سبزوار چلے گئے. سبزوار میں انہوں نے تبلیغ اسلام کی اور حکمرانوں کے حقائق سے پردہ اٹھایا. نیز بہت سے ستم رسیدہ اور پسماندہ لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا. درباری علماء نے، جو شیخ خلیفہ کو اپنے لیے خطرہ سمجھ رہے تھے، ان کے قتل کا فتویٰ صادر کر دیا اور بالآخر شیخ خلیفہ مازندرانی کو تخت دار پر لٹکا دیا گیا. لیکن ان کے عقیدت مند شیخ حسن جوری کی قیادت میں شیخ خلیفہ کے راستے پر گامزن رہے اور شمال مشرقی ایران میں سربداران تحریک تشکیل پائی. انیس اکتوبر سن 1781 عیسوی کو امریکہ میں برطانوی فوج کے کمانڈر چارلز کورن والس نے خود کو امریکی فوج کے کمانڈر جارج واشنگٹن کے حوالے کر دیا. اس طرح امریکہ کی آزادی کی جنگیں باضابطہ طور پر ختم ہو گئیں. یہ جنگیں سن 1775 سے امریکی مہاجروں اور برطانوی سامراجیوں کے درمیان شروع ہوئیں۔ مہاجروں کی کامیابی کے 2 سال کے بعد سن 1783 میں فریقین کے درمیان معاہدہ ہوا، جس کے تحت برطانیہ نے امریکہ کی آزادی کو باضابطہ طور پر تسلیم کر لیا۔ انیس اکتوبر سن 1813 عیسوی کو نیپولین کی قیادت میں فرانسیسی افواج کو سویڈن، برطانیہ، پروشیا، روس اور آسٹریا کی اتحادی افواج کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ جرمنی کے شہر لائپزگ کے قریب جنگ اقوام کے نام سے مشہور اس 4 روزہ جنگ میں فرانسیسی فوجیوں کی تعداد 155,000 جبکہ اتحادی فوجیوں کی تعداد 3,00,000 تھی۔ 1812 میں روس پر بے نتیجہ حملے اور بھاری جانی نقصان کے بعد نیپولین کے فوجیوں کے حوصلے پست ہو چکے تھے، جبکہ اس کے مقابلے میں اتحادی افواج جدید ہتھیاروں سے مسلح اور منظم تھی۔ یہ شکست نیپولین کی بات کی شکستوں اور سن 1814 میں اس کی جزیرہ ایلبا جلا وطنی کا پیش خیمہ ثابت ہوئی۔ انیس اکتوبر سن 1991 عیسوی کو کمبوڈیا میں حکمران جماعت نے اپنی 13 سالہ کمیونسٹ حکومت کا باقاعدہ طور پر خاتمہ کر دیا۔ یہ فیصلہ کمبوڈیا کی عوامی پارٹی کے ہنگامی اجلاس میں کیا گیا۔ اس اجلاس کے بعد کمبوڈیا میں کثیر جماعتی حکومت قائم ہو گئی۔ قابل ذکر ہے کہ کمبوڈیا کی حکمران جماعت کا ملک سے کمیونسٹ حکومت کے خاتمے کا فیصلہ سابق سوویت یونین اور مشرقی بلاک کے ٹوٹ جانے سے متاثر ہو کر کیا گیا تھا۔ ستائیس مہر سن 1371 ہجری شمسی کو عصر حاضر کے ممتاز ایرانی موسیقار استاد حبیب اللہ بدیعی کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے بچپن سے ہی فن موسیقی میں دلچسپی کا اظہار کیا اور بعد میں وائلن بجانا سیکھا۔ اس استاد فن ایرانی موسیقار کے تیار کردہ 200 سے زیادہ نغمے موجود ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروں کے سنا، اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرغدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع ابدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد ان خلقت فسوي وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتداني في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك Thank you.